الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الدين النصيحة سرور عالم سيد الانبياء صلى الله تعالى عليه وسلم ارشاد فرماتے ہیں بخاری شریف کی روایت ہے الدین النصیحہ دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے عربی قواعد کے مطابق اگر مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہوں تو حصر کا فائدہ حاصل ہوتا ہے یعنی اس حدیث شریف کا مفہوم یہ ہوا کہ دین صرف اور صرف خیر خواہی ہے معلوم ہوا کہ جس کے دل میں خیر خواہی نہیں ہے اس کے وہ ابھی دیندار مکمل نہیں بنا اس کا دین مکمل نہیں ہوا تو یہ مفہوم ہے اس کا الدین والنصیحہ یہی وجہ ہے کہ سرور دو عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ تم میں سے کوئی بھی کامل مومن نہیں ہو سکتا اس کا لفظی ترجمہ تو یہی ہے کہ تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا لیکن مراد یہ ہے کہ تم میں سے کوئی بھی کامل مومن نہیں ہو سکتا مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ یہی خیر خواہی ہے اسی کو خیر خواہی کہتے ہیں جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو تو سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہ خیر خواہی اس درجے میں غالب تھی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا گیا لعلک باخع نفسك الا يكونوا مؤمنین لعلك باخع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا یہ آیات نازل ہوئی اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امت کے لیے دعائیں فرماتے تھے رات کو روتے تھے آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا اتنا کھڑے ہوتے تھے اور اس کھڑے ہونے میں بھی دعا فرماتے تھے جہاں رحمت کی آیت آ جائے وہاں دیر تک رحمت کی دعائیں فرما رہے ہیں امت کے لیے جہاں عذاب کی آیت آ جائے وہاں دیر تک عذاب سے پناہ مانگ رہے ہیں تو یہ خیر خواہی کا جذبہ تھا تو اللہ سبحانہ وتعالی وَلَهُ عَزِيزٌ كَعَزِيزِ الْمِرْجَلِ سینے سے ایسی آواز آتی تھی جیسے کہ ہانڈی کے پکنے پر کھولنے پر جو آواز آتی ہے وہ آپ کے سینے سے آواز آتی تھی روتے وقت تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ لَعَلَّكَ بَاخِعُ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُ مُؤْمِنِينَ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں ایک جگہ یوں فرمایا ایک جگہ طویل الفاظ ہیں لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا نہیں افسوس سے تعصب سے کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے یہ وہ خیر خواہی تھی یہ وہ جذبہ تھا خیر خواہی کا جو اس درجے غالب تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو روکا ہے دیکھیے اتنا نہ کیجیے کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے یہی خیر خواہی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں منتقل ہوئی. وہ جہاں جاتے تھے ان کے الفاظ ہوتے تھے کونو مثلنا کونو مثلنا, ہمارے جیسے ہو جاؤ. کونو مثلنا کا مطلب ہے ہمارے جیسے ہو جاؤ. بس یہ خیر خواہی تھی, یہ جذبہ مالابار میں سب سے پہلے جو دین آیا جس کی وجہ سے ہم اور آپ مسلمان ہیں, یہ مالابار میں ہوا. اور وہاں مالابار میں کوئی جماعت نہیں پہنچی تھی تبلیغ کے سلسلے میں, اور نہ ہی کوئی جہاد ہوا تھا, کچھ نہیں. چند صحابہ پہنچے اور انہوں نے کاروبار شروع کیا, تجارت کی غرض سے گئے. ان کے معاملات, ان کا لین دین, ان کا پیسوں کا لین دین آپس میں اور کاروبار کے اصول, وہ ایسے تھے کہ ان کو دیکھ کر دین پھیلتا گیا. یہاں تک کہ وہاں مالابار کی ریاست کا جو بادشاہ تھا وہ بھی مسلمان ہو گیا. یہ صرف کاروبار, کوئی چیز نہیں, کوئی دعوت نہیں, صرف معاملات. یہ معاملات, آدمی کا خود معاملات کا صحیح ہونا, لین دین میں صحیح ہونا, یہ خود ایک دعوت ہوتی ہے. لہذا انہوں نے کوئی دعوت نہیں چلائی. تو یہ خیر خواہی تھی, معاملات میں جھلکتی تھی. خیر خواہی ہو جبھی تو آدمی کسی کا مال نہیں کھائے گا. خیر خواہی ہوگی جبھی تو آدمی وقت پر پیسے ادا کرے گا. جب کسی کو پیسے ادا کرنے ہو تو وقت پر کرے گا. خیر خواہی ہوگی جبھی تو قرض لے کر وقت پر ادا کرے گا. خیر خواہی ہوگی تو ملاوٹ نہیں کرے گا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں. خیر خواہی ہوگی تو چوری نہیں کرے گا, ڈاکہ نہیں ڈالے گا. یہ خیر خواہی تو ہے. یہی چیز صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں منتقل ہوئی. یہاں تک کہ یہ وہ ماحول دیکھنے میں آیا, وہ منظر دیکھنے میں آیا کہ ایک آدمی آتا تھا ایک صحابی کے پاس کچھ چیز خریدنے. وہ فرماتے تھے بھائی دیکھو یہ چیز میرے پاس بھی ہے اور یہ میرے بھائی کے پاس بھی ہے, اب یہاں سے لے لو. صبح سے اس کے پاس کوئی گاہک نہیں آیا, میرے پاس اتنے گاہک آ چکے ہیں کہ میرے گزارے کا ہو گیا, میرے اور میرے بیوی بچوں کے گزارے کے لیے اتنے پیسے آ چکے ہیں, اتنی خرید و فروخت ہو چکی ہے کہ وہ میرے گھر والوں کے لیے کافی ہے, تم اس کے پاس چلے جاؤ. اس کے پاس صبح سے کوئی نہیں آیا. اور ہمارے ہاں تو ایک ہماری بزنس کے اندر ایک لفظ ہے کمپٹیشن. اس کمپٹیشن میں آپ دوسرے کو کوئی نقصان ہو, آپ اپنے کاروبار کو ترقی دیجئے, یہی اس کا مفہوم ہے. اس کمپٹیشن میں اس ایسی مثالوں کا کوئی تصور نہیں ہے کہ بھائی آج میری سیل اتنی ہو گئی ہے کہ میرے گھر والوں کے لیے کافی ہے, تم اس کے پاس چلے جاؤ. اس کمپٹیشن کا تقاضا تو یہ ہے کہ یہ گیا کیوں اس کے پاس, کہا میرے پاس کیوں نہیں آیا. اب دل کڑ رہا ہے, دل میں گھٹ رہے. اس کمپٹیشن کا یہ حال ہے. تو کہاں سے بھائی ہمارے کاروباروں میں برکت ہوگی, ہمارے کاروبار. اور یہ ایسا آدمی کوئی مارکیٹ میں چلا جائے اس کو ایک اچھمبا معلوم ہوگا کہ تم کہاں سے آ گئے بھائی. اگر کوئی ایسے جذبات لے کر مارکیٹ میں جائے تو اس کو کیا سمجھا جائے گا, بالکل اچھمبا, اجنبی, کہاں سے آ گئے, کن جذبات کو لے کر آئے ہو, کیا 1400 سال پرانی باتیں کر رہے ہو, اس کو یوں کہا جائے گا. تو ٹھیک ہے, جب تک ہم ان 1400 سال پرانی باتوں کو ہم زندہ نہیں کریں گے اپنے اندر, تو پھر ہم وہ خواب بھی دیکھنا چھوڑ دیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں ایسی برکات ہو, مال میں خوب برکت ہو, بارش وقت پر ہو, سیلاب نہ آئے, زلزلے نہ آئے, مصیبتیں نہ ٹوٹیں. خواب ہم ایسے دیکھتے ہیں, خواہشات ہماری ایسی ہیں. اگر ہمیں اس پر آنا ہے تو یہ چیزیں زندہ کرنی ہوں گی. یہ خیر خواہی تھی جو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سکھائی اور فرمایا کہ اگر تمہارے یہاں عمدہ کھانا پکے تو تم شوربے کو پتلا کر دو تاکہ اپنے پڑوسیوں میں بھی بھیج دو. ہاں یہ اس وقت کا کھانا تھا, آج کل اگر آپ شوربے کو پتلا کریں گے تو اس پر بھی نہ جانے کیا سمجھا جائے گا آپ کو کہ اتنے کنجوس ہیں. یہ اس وقت تھا, اس وقت یہ ہمارے جو زبان کے چٹخارے جو آج کل ہیں یہ وہ نہیں تھے. اس وقت پیٹ بھرا جاتا تھا, بھوک مٹائی جاتی تھی, اور آج لذت کا حصول ہے, مقصود لذت کا حصول ہوتا ہے. کھانا بھی ہوتا ہے تو وہ اس سے مقصود لذت کا حصول, مزہ آنا چاہیے. اور اس وقت یہ تھا کہ بس پیٹ بھر جائے, بس ہم اپنے کام میں لگیں. تو اس وقت کے کھانے ایسے نہیں ہوتے تھے. یہ لسی کیا تھی جو آج ہمارے یہاں ہے, چینی بھی ڈالی جا رہی ہے, اس کو دہی بھی ڈالی جا رہی ہے, اور پھر ایک بالائی کا ٹکڑا بھی ڈالا جاتا ہے اوپر سے, اور اب تو پیڑوں والی لسی بھی آتی ہے. تو یہ کیا چیز ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے کی لسی, دودھ میں پانی ملا دیا جائے یہ لسی ہو گئی. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہی خیر خواہی سکھائی. اگر تمہارے پاس پھل اتنے نہیں ہیں تو تم چھلکے باہر مت پھینکو کہ پڑوسی کو تکلیف ہو کہ ہاں ان کے وہاں یہ پھل آیا ہے, میرے پاس پیسے نہیں ہیں کہ میں لا سکتا. لہذا پھل کے اس پھل کے چھلکے باہر مت پھینکو. یہ آداب سکھائے, یہ خیر خواہی ہے. لہذا جس کے دل میں یہ خیر خواہی نہیں ہے, یہ جذبہ نہیں ہے, تو ابھی اس کا دین مکمل نہیں ہوا. آج تو ہم پیسے اگر کسی کو دے رہے ہیں تو یہ سوچ کر دیتے ہیں, گنتے ہیں نا پیسے دیتے وقت, تو یہ سوچ کر دیتے ہیں کہ گن کر اس لیے دیتے ہیں کہ کہیں میں زیادہ تو نہیں دے رہا. اور جب کسی سے لیتے ہیں پیسے, پیمنٹ وصول کرتے ہیں, تو یہ سوچ کر گنتے ہیں کہ کہیں میں نے یہ اس نے کم تو نہیں دے دیا مجھے, اس نے اگر کم دیا تو میں اس سے مطالبہ کروں کہ مزید دو. اور جب کسی کو دے رہے ہوں تو یہ سوچ کر گن کر دیتے ہیں کہ میں زیادہ تو نہیں دے رہا اس کو, ہزار ڈیڑھ ہزار زیادہ چلے گا, میرا نقصان ہو جائے گا. سوچ جو سوچ ہے وہ الٹ چکی, دل کے جذبات بالکل الٹ چکے. تو کیسے ہوگا, کیا ہوگا, وہ برکتیں کہاں رہیں گی؟ اور یہ صحابہ کا دور تھا کہ وہ پیسے گن کر دیتے تھے تو اس نیت سے گنتے تھے کہ میں اس کو کم تو نہیں دے رہا, کم تو نہیں دے رہا کہیں, ہم کہتے ہیں زیادہ تو نہیں دے رہے, وہ سوچتے تھے کم تو نہیں دے رہے. اور کسی سے لیتے تھے تو یہ سوچ کر گنتے تھے کہ اگر اس نے زیادہ دے دیا ہوں تو میں اس کو واپس کروں گا, وہ یہ سوچ کر گنتے تھے اس نے زیادہ تو نہیں دے دیے, اور ہم یہ سوچ کر گنتے ہیں کسی سے لیتے وقت پیسے کہ اس نے کم تو نہیں دے دیے. آپ سوچیں کتنا فرق ہے. ان کی سوچ کیا تھی, ہماری سوچ کیا ہے, اور ہم اپنی سوچ پر انہی برکات کے تعلیم ہیں جو ان کے زمانے کی برکات تھی, تو یہ کیسے ہوگا؟ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. آپ یہ ایمان, اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے؟ بھائی دیکھو, دو دوست برابر میں نہ بیٹھا کریں, یہ پھر باتیں ہوتی ہیں آپس میں. ادھر آ کے بیٹھ جاؤ, سب باتیں نہ کرو, پھر وہ مضمون متاثر ہوتا ہے. کوئی بھی بھائی آپس میں باتیں نہ کریں. اور ایک بات میں آپ کو مجلس کا ادب سکھاتا ہوں, کسی دوست کے ساتھ آپ نہ بیٹھیں جس سے آپ کی اچھی بات چیت ہو, ہنسی مذاق ہو. اس دوست کے ساتھ کبھی بھی آپ مجلس میں نہ بیٹھیں, دینی مجلس میں. بیٹھ بھی گئے تو اٹھ جائیں وہاں سے, ورنہ شیطان کوئی بات یاد دلائے گا, ہاں جی اس سے یہ بات تو کر لو. بس وہ باتیں کر رہے ہیں ادھر سے, جو بیان کر رہا ہے اس کا تو کباڑا ہو گیا. کیونکہ کوئی سب متوجہ ہوتے ہیں, سب دل و جان سے جب متوجہ ہوتے ہیں تو بیان کرنے والے پر اللہ تعالیٰ یہ طلب کی صورت بن جاتی ہے. تو اس وقت بیان کرنے والے پہ اللہ تعالیٰ علوم نازل فرماتے ہیں, اس کو بھیک دے دیتے ہیں کچھ کہ لو دے دو. یہ سب متوجہ, یہ جو کھانے کی برکت ہے نا, کھانے کی برکت اس وقت ہے, یہ بھی خیر خواہی ہے کہ کھانے جتنے کھانے والے زیادہ ہوں گے اتنی برکت ہوگی, یہ مطلقاً صحیح نہیں ہے یہ جملہ. کھانے والے جتنے زیادہ ہوں اتنی برکت ہوگی, یہ برکت اس وقت ہوگی جب جتنے کھانے والے زیادہ کھانے والوں نے سوچ کر رکھا ہو کہ میرا بھائی مجھ سے بہتر کھا لے, میں چاہے روکی سوکی کھا لوں, بوٹی مجھے ملے نہ ملے, اچھی چیز مجھے ملے نہ ملے, فلاں بوٹی ہے چلو بھائی یہ میرا بھائی کھا لے میں نہیں کھاؤں گا. ہماری تو نظر ہوتی ہے کہ مجھے مل جائے کسی سے, تو یہ جب ایسا ہو تو کھانے میں برکت نہیں ہوگی. جتنے کھانے والے زیادہ ہوں گے اتنے ہی جلدی کھانا ختم ہوگا, اتنی بے برکتی ہوگی, کیونکہ سب نے یہ سوچ رکھا ہے کہ مجھے اچھی چیز مل جائے, اور سب یہ سوچیں کہ نہیں بھائی میرا بھائی مجھ سے بہتر کھا لے تو اب برکت ہوگی. یہ بھی خیر خواہی کا جذبہ جب ہوگا جب برکت ہوگی. تو پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا تھا, سورہ یاسین میں جو واقعہ بیان فرمایا گیا یہ بھی خیر خواہی پر مبنی ہے کہ حبیب نجار ایک بڑا ہی تھا, اور اس نے جو انبیاء علیہ السلام وہاں بھیجے گئے ان کی قوم کی طرف, تو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تین نبیوں کو ہم نے لگاتار بھیجا, اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث, دو نبیوں کو بھیجا تو دونوں کو جھٹلا دیا, تیسرے کو ہم نے بھیجا, ان سب نے یہ کہا فقالوا انا الیکم مرسلون, ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں, اللہ کی طرف سے ہم بھیجے ہوئے ہیں, تو انہوں نے ان کو جھٹلایا, ان کی بات نہیں مانی. تو ایک شخص آیا جو بستی کے کنارے سے, وجاء من اقصى المدینہ رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین, اے میری قوم کے لوگوں تم اتباع کرو ان بھیجے ہوئے رسولوں کا, اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مهتدون, ان کا اتباع کرو جو تم سے اجر نہیں مانگتے, تم کو اتنی بڑی دولت دے رہے ہیں دنیا کی بھی آخرت کی بھی, اللہ کا تعلق دین, تم کو دین سکھانے کے لیے آئے ہیں, تو اتنی بڑی تم کو دولت دے رہے ہیں, تم سے پیسے بھی نہیں لیتے, کوئی اجر بھی نہیں مانگتے, تو ان کا اتباع تو کرو. وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون, اور مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس رب کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے, اتخذ من دونہ آلہۃ, لا کہ میں اس اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود بناؤں, جس نے مجھے پیدا کیا اس کے علاوہ کسی اور کو معبود بناؤں. انہوں نے اس کو بھی قتل کر دیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں جب وہ پہنچا ہے اس کی حاضری ہوئی, قیل ادخل الجنہ, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کو کہا گیا کہ جا جنت میں داخل ہو جا. جیسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ فرمایا گیا کہ جا جنت میں داخل ہو جا, تو اس نے فوراً کہا قال یا لیت قومی یعلمون, یہ خیر خواہی تھی, کاش میری قوم کو پتہ چل جاتا, بما غفر لی ربی, اس بات کا پتہ چل جاتا کہ اے اللہ آپ نے ان رسولوں کی نصرت پر ان کے ساتھ رہنے پر, وہ چھپ چھپ کے ان سے ملتا بھی تھا, ایمان بھی لے آیا تھا, تو ان کے ساتھ رہنے پر, ان کی نصرت کرنے پر, اور چند بول ان کے لیے بولنے پر کہ بھائی ان کی یہ تو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے, ان کی اتباع تو کرو, ان کی بات تو مانو, اس بات پر آپ نے مجھے کیا کچھ عطا فرمایا ہے, کاش میری قوم کو پتہ چل جاتا. قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین, مجھے ان لوگوں میں سے بنا دیا جن لوگوں کا اکرام کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. یہ خیر خواہی کے چند بول بولنے پر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو یہ انعامات دے دیے. اور چلیے یہ تو انسان کی خیر خواہی ہے، اللہ تعالیٰ نے تو جانور کی خیر خواہی بھی نقل فرمائی ہے قرآن کریم میں. قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنوده وهم لا یشعرون. جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا تھا تو ایک چیونٹی نے یہ کہا کہ ارے چیونٹیوں اپنے بلوں میں گھروں میں داخل ہو جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان وجنوده وهم لا یشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تم کو کچل ڈالے، ان کو پتہ نہ چلے، کیونکہ تم تو چھوٹی سی مخلوق ہو، چیونٹیاں ہو، کیا پتہ چلے گا ان کو، وہ تو گھوڑوں پر سوار ہیں، تمہیں کیسے پتہ چلے، ان کو کیسے پتہ چلے کہ اتنی اتنی سی چیونٹیاں بھی ہیں نیچے. لہذا تم جلدی سے اپنے گھروں میں گھس جاؤ. یہ خیر خواہی تھی ایک چیونٹی کی جس کو اللہ نے اتنا پسند فرمایا کہ قرآن میں نقل فرما دیا لا یحطمنکم سلیمان وجنوده وهم لا یشعرون. یہ خیر خواہی بڑی عجیب چیز ہے، بہت اللہ کے ہاں یہ اتنی پسند ہے کہ چیونٹی کی خیر خواہی کو بھی اللہ نے نقل فرما دیا قرآن کریم میں. لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس. لوگوں کی اکثر جو سرگوشیاں کرتے ہیں ان میں خیر نہیں ہوتی. لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس. ہاں اس لیے سرگوشیاں کی جائیں کہ صدقے کا حکم کیا جائے یا نیکیوں کو پھیلانے کے لیے مشورے کیے جائیں یا لوگوں میں باہم صلح و صفائی کرانے کے لیے آپس میں مشورے کیے جائیں، ایسے لوگوں کی سرگوشیوں میں خیر ہوتی ہے، کیونکہ یہ خیر خواہی پر مبنی ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. جو شخص اس طرح خفیہ مشورے کرے گا، سرگوشیاں کرے گا اللہ کی رضا کے لیے کہ بھائی ہاں یہ نیکی ہے، اس کو پھیلاؤ ذرا، اس کو عام کرو کسی طرح، اس کو اس کے لیے اسکیمیں بنائی جا رہی ہیں، منصوبے بنائے جا رہے ہیں، سوچا جا رہا ہے کہ کس طرح یہ نیکی عام ہو جائے، یا یہ سوچا جا رہا ہے کہ ان دو بھائیوں میں لڑائی ہو گئی ہے یا دو جماعتوں میں لڑائی ہو گئی ہے، دو گروہوں میں آپس میں چپتلش ہے، ان کو کیسے آپس میں ملایا جائے. اب یہ خیر خواہی کے مشورے ہو رہے ہیں، اس کے لیے سرگوشیاں ہو رہی ہیں آپس میں، ایک دوسرے سے کانا پوسی ہو رہی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ان سرگوشیوں میں اتنی خیر ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے یہ کر رہا ہے اللہ بہت جلد اس کو بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے. فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. اجرًا عَظِيمًا اس پر جو تنوین ہے یہ تعظیم کے لیے، بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ. جس اجر کو اللہ بڑا فرما رہے ہوں وہ کتنا بڑا ہوگا، عظیم فرما رہے ہوں وہ کتنا بڑا اجر ہوگا. یا اللہ، ایک مرتبہ ایک صحابی آئے کہ میں میرے پاس کھانے کو نہیں ہے، رات کے قیام کی بھی جگہ نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو کون ایک رات کے لیے اپنا مہمان بنائے گا. ایک صحابی لے گئے ان کو، فرمایا میں، عرض کیا میں بناؤں گا، اور لے گئے، خود بھوکے رہے، بیوی سے جا کے پوچھا تو حالات ایسے نہیں تھے گھر میں، کھانا اتنا نہیں تھا. فرمایا بس ایسا کرو کہ چراغ کو درست کرنے کے بہانے تم اس کو گل کر دینا، اور پھر ہم ایسی بچوں کو سلا دو کسی طرح، اور ہم ایسے ہی بس آواز نکالتے رہیں گے کھانے کی، اور اس طرح ان کو کھانا پورا ہو جائے گا، مہمان کو کھانا پورا ہو جائے گا. ایسے ہی کیا گیا، انہوں نے پورا سیر ہو کر کھانا کھایا. تو یہ آیت نازل ہوئی، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صبح کو فرمایا کہ رات کی تمہاری مہمانی، رات کا تمہارا عمل اللہ کو بڑا پسند آیا، بہت پسند آیا. یہ کیا چیز تھی سوائے خیر خواہی کے؟ حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ان کو بیعت فرمایا تو یہ الفاظ کہلوائے کہ تم ہمیشہ سب مسلمانوں کی خیر خواہی کرو گے. یہ بیعت کرتے وقت ان کو الفاظ کہلوائے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مختلف صحابہ کو مختلف الفاظ میں کہلوا کر بیعت فرماتے تھے. کسی کو ان الفاظ میں بیعت فرمایا کہ اللہ کے معاملے میں کسی کی پرواہ نہیں کروں گا, یہ بھی بیعت فرمایا. ہجرت پر بھی بیعت فرمایا. تو مختلف الفاظ کے ساتھ آپ بیعت فرماتے تھے. حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان الفاظ پر بیعت فرمایا کہ تم ہمیشہ ہر مسلمان کی خیر خواہی کرو گے. انہوں نے بیعت کر لی اس بات پر کہ میں ہمیشہ ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا. ایک مرتبہ غلام کو بھیجا کہ گھوڑا خرید کر لاؤ. وہ گھوڑا خرید کے لے آیا. 300 درہم میں گھوڑے کا سودا طے ہوا. تو گھوڑے کے مالک کو بھی ساتھ لایا وہ کہ پیسے دے دیجئے, پیسے دلوانے کے لیے. گھوڑا بھی پیش کر دیا گیا حضرت جریر ابن عبداللہ کو. تو وہ جو گھوڑا تھا وہ 300 درہم سے کہیں زیادہ کا تھا. حضرت جریر ابن عبداللہ گھوڑے کو پہچانتے تھے, نسلوں کو پہچانتے تھے. فرمایا کہ یہ 300 درہم کے بجائے آپ 400 درہم میں بیچیں گے. اس نے کہا جیسے آپ کی مرضی. پھر فرمایا کہ اچھا 500 درہم میں بیچیں گے. اس نے کہا جیسے آپ کی مرضی. یہاں تک کہ 100 درہم بڑھاتے رہے. 800 درہم میں 800 درہم میں وہ گھوڑا خریدا. 800 درہم میں, کہاں 300 درہم اور کہاں 800. 500 درہم مزید دے کر ایک ایک 100 100 کر کے بڑھاتے رہے. 800 درہم اس کو دے کر وہ گھوڑا خریدا. وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ گھوڑا واقعی 800 درہم کا تھا. اس گھوڑے والے کو خود نہیں پتا تھا کہ اتنی اعلیٰ نسل کا گھوڑا ہے, لیکن حضرت جریر ابن عبداللہ جانتے تھے. تو ان سے پوچھا گیا یہ آپ نے کیا کیا. فرمایا یہ بیچارہ جو گھوڑے کا مالک تھا یہ جانتا نہیں تھا کہ یہ گھوڑا قیمتی ہے, اچھی نسل کا گھوڑا ہے. لیکن میں جانتا تھا, مجھے پتا تھا کہ یہ کم سے کم 800 درہم کا ہے. اس لیے میں نے جتنے کا تھا اتنے کا خریدا. اور ایسا اس وجہ سے کیا کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہی انہی الفاظ کے ساتھ کی تھی کہ میں ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں گا. آج کل تو اس کو فن سمجھا جاتا ہے کہ دھوکہ دے کر کسی طرح بارگین کر کے اور بحث مباحثہ کر کے کسی طرح وہ اس کو, یعنی وہ جو بیچنے والا ہے اس کو نقصان ہو جائے, میرا فائدہ ہو, میں کم میں خرید لوں. ایسا کون کرتا ہے؟ کہاں گئی وہ؟ تو پھر کیسے ہمارے کاروباروں میں اور ہمارے گھروں میں برکات آئیں گی؟ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ ایک دعا روزانہ فرماتے تھے, اور یہ دعا ہمیں بھی کرنی چاہیے. مناجات مقبول آپ جو پڑھتے ہیں اس پہ لکھ لیجئے اس دعا کو تاکہ روز پڑھ لیں. وہ دعا یہ ہے, اللہم کل خیر لکل مسلم و مسلمہ, اللہم کل خیر لکل مسلم و مسلمہ. اے اللہ ہر مسلمان مرد اور عورت کو ہر خیر عطا فرما. ہر مسلمان مرد اور عورت کو ہر خیر عطا فرما. ہر مسلمان مرد اور عورت کو ہر خیر عطا فرما. یہ خیر خواہی ہے. خیر خواہی کا جذبہ ہمارے اکابر میں ایسا تھا. میں تو کیا عرض کروں. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک پگڈنڈی ہے, میں اس پہ راستہ طے کر رہا ہوتا ہوں. پگڈنڈی ہوتی ہے کھیتوں میں, اور دونوں طرف کیچڑ ہوتی ہے, پانی ہوتا ہے. جو کھیتوں کو پانی دیا جاتا ہے وہ کیچڑ ہوتی ہے. فرمایا اگر گائیں بھینس سامنے سے آ رہی ہو, اور ایسا ہوتا رہتا تھا, تو فرمایا وہ پگڈنڈی پر میں گزر سکتا ہوں یا وہ بھینس گزر سکتی ہے, گائیں گزر سکتی ہے. فرمایا میں نیچے اتر جاتا ہوں کیچڑ میں, میرے پیر خراب ہو جائے میں اس کو برداشت کر لیتا ہوں, اچھا راستہ میں اس گائے کے لیے چھوڑ دیتا ہوں, اس بیل کے لیے چھوڑ دیتا ہوں. یہ تھے حکیم الامت. جا جانوروں کے ساتھ خیر خواہی. ہمارا دین تو یہی سکھاتا ہے ہمیں. چنانچہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاد کے موقع پر فرماتے تھے, کسی بوڑھے پر ہاتھ مت اٹھانا, کسی بچے کو قتل مت کرنا, کسی عورت پہ بھی ہاتھ مت اٹھانا, کسی عبادت کرنے والے پر بھی اس کو بھی قتل مت کرنا. قیدی آئے ایک مرتبہ, قیدی کفار کے جو مسلمانوں کے خلاف لڑے تھے, صحابہ کے خلاف لڑے تھے, ان کو باندھا گیا تھا رسیوں کے کس کر باندھے جانے کی وجہ سے, وہ تکلیف میں تھے. حضور نے جب دیکھا کہ چیخ رہے ہیں, تکلیف سے کراہ رہے ہیں, فرمایا ان کی رسیاں ڈھیلی کر دو. وہاں بھی یہ فرمایا رسیاں ڈھیلی کر دو. حضرت شاہ اہل اللہ رحمت اللہ علیہ, جو حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے چچا تھے, ان کے پڑوس میں ایک عورت رہتی تھی جو بالکل کچھ نماز روزہ کچھ نہیں جانتی تھی اور شاید کلمہ بھی نہیں جانتی تھی. اس کا جب آخری وقت آیا تو وہ عربی بولنے لگی, عربی بول رہی تھی. انہوں نے جلدی سے, اس کے گھر والوں نے کہا بھائی شاہ اہل اللہ رحمت اللہ علیہ کو بلایا جائے, عربی تو ہم نہیں سمجھتے, وہ جانتے ہیں, عالم ہیں, وہ بتائیں گے کہ کیا بول رہی ہے. وہ جلدی سے بلانے آئے, حضرت تشریف لے گئے. بوڑھی عورت تو تھی, پردہ تھا نہیں, چہرے کا پردہ نہیں ہوتا بڑھاپے میں. تو حضرت تشریف لے گئے, وہ کہہ رہی تھی لا تخافی ولا تہجنی, لا تخافی ولا تہجنی, اصل میں تھا لا تخافی ولا تحزنی, یہ الفاظ اس کی زبان پر تھے کہ اے عورت نہ تو کوئی خوف کر نہ غم کر, نہ خوف کر نہ غم کر. تو انہوں نے اس سے عربی میں پوچھا کہ یہ تم کیوں کہہ رہی ہو, تو اس نے جواب دیا کہ یہ فرشتے میرے سامنے کھڑے ہیں, یہ مجھ سے یہ الفاظ فرشتوں کے ہیں جو میں دہرا رہی ہوں, لا تخافی ولا تحزنی, یہ فرشتے سامنے کھڑے ہیں, یہ مجھ سے یہ الفاظ کہہ رہے ہیں اور میں تو ان کے الفاظ دہرا رہی ہوں ان کی سن کر. تو فرمایا پوچھو تو صحیح کہ یہ تمہیں یہ ایسی خوشخبری کیوں سنا رہے ہیں کہ تم اے عورت نہ تو کوئی خوف کر نہ غم کر. تو اس نے پوچھا فرشتوں سے, انہوں نے جواب دیا یہ خوشخبری اس وجہ سے ہے کہ تمہیں یاد ہے ایک دفعہ سردی کے زمانے میں تم گھی خرید کر لائی تھی, جب گھی کو خرید کر لائی اس کو چولہے پہ رکھ کے پگھلایا, اس کو پگھلانے سے اندر سے ایک روپے کا سکہ نکلا, تو تم نے یہ سوچا کہ میں نے تو گھی خریدا ہے, یہ سکہ میرا تھوڑی ہے. تم نے جا کر وہ سکہ واپس کر دیا دکاندار کو کہ بھائی تمہارے گھی میں سے یہ سکہ نکلا ہے, یہ تمہارا ہے, میں نے تو گھی خریدا تھا. یہ ادا یہ عمل اللہ کو پسند آ گیا, اس لیے کوئی نماز نہیں روزہ نہیں کچھ نہیں, بے دین عورت تھی, صرف ایک عمل ایسا پسند آ گیا کہ اس کی وجہ سے یہ بشارت دی گئی لا تخافی ولا تحزنی, کہ تم کوئی خوف نہ کرو کوئی غم نہ کرو, کوئی خوف نہ کرو کوئی غم نہ کرو. دیکھیں یہ ہے خیر خواہی, کسی کو نقصان نہیں پہنچانا, خیر خواہی کرنا کہ خیر کس میں, اس سامنے والے کی خیر کی کس میں ہے, بھلائی کس میں ہے اس کی, یہ سوچیں. حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اپنے دن بھر کے نفلی اعمال تسبیحات تلاوت وغیرہ کا ثواب رات کو سوتے وقت میں ایک عمل کرتا ہوں, حضرت کے ملفوظات میں ہے, میں نے خود پڑھا, رات کو سوتے وقت میرا یہ عمل ہے کہ جتنے میرے دن بھر کے نفلی اعمال ہوتے ہیں میں ان کا سب کا ثواب, ان اعمال کا ثواب جو ایمان والے اس وقت موجود ہیں ان کو اور جو اس دنیا سے جا چکے ان کو پہنچا دیتا ہوں, جو ایمان والے اس وقت موجود ہیں اس دنیا میں زندہ ہیں ان کو پہنچا دیتا ہوں, اور جو ایمان والے اللہ کے علم میں ہیں اور وہ ابھی عالم ارواح میں ابھی دنیا میں آئے بھی نہیں ہیں ان کو پہنچا دیتا ہوں. یہ عمل میں روز کر کے حضرت نے فرمایا میں روز عمل کرتا ہوں, یہ اس درجے کی خیر خواہی تھی کہ تمام اپنے اعمال کا ثواب موجودہ ایمان والوں کو اور پھر جو اس دنیا سے جا چکے ان کو اور جو ابھی آنے والے ہیں عالم ارواح میں ہیں دنیا میں آئے ہی نہیں ان کو بھی پہنچا دیتے تھے. تو بھائی یہ ہے وہ خیر خواہی, اس کو کہتے ہیں خیر خواہی کہ جس کے بارے میں فرمایا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے الدین و النصیحہ, کہ دین تو سراسر خیر خواہی کا نام ہے, سراسر خیر خواہی ہے. اور بعض اوقات یہ خیر خواہی ہمارے جو اکابر میں ہوتی ہے کہ وہ ڈانٹ دیتے ہیں اور یا کیا کہتے ہیں کسی کو سزا دیتے ہیں, تو یہ تو سزا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی دی ہے صحابہ کو. تبوک کے موقع پر جو تین صحابہ خاص طور پر ان کا تو ذکر ہے قرآن میں, تو پیچھے رہ گئے تھے تبوک کے موقع پر, حضور نے فرمایا کوئی ان کے سلام یہ سلام کریں تو کوئی جواب نہ دے, کوئی ان کو سلام میں پہل نہ کرے, ان سے معاملات بھی مت کرو, لین دین بھی نہ کرو, تو معاشی مقاطعہ کیا گیا. اور پھر آخر میں یہ حکم بھی آیا کہ اپنی بیویوں کو بھی ان کے اپنی ماں کے گھر بھیج دو, میں کے بھیج دو, یہ بھی حکم آیا. حکیم الامت نے اسی یہیں سے ادب نکالا ہے کہ مرید اپنے شیخ اپنے مرید کو سزا بھی دے سکتا ہے اس کی اصلاح کے لیے, لیکن اللہ تعالیٰ فرما کیا رہے ہیں یہ غور کرنے کی بات ہے. فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. اے رسول, اے ہمارے نبی, اگر آپ دل کے سخت ہوتے, درشت ہوتے, درشت مزاج ہوتے اور دل کے بھی سخت ہوتے, لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, تو یہ صحابہ آپ کے پاس سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں, یہ آپ کے پاس نہ آتے. تو یہ جو فرمایا نا غلیظ القلبی, یہ بہت قابل غور لفظ ہے کہ آپ سزائیں تو دیتے تھے, غصے کا بھی اظہار فرماتے تھے, مگر آپ کا دل سخت نہیں ہوتا تھا, دل کی سختی کے ساتھ نہیں, اوپری سختی ہوتی تھی, دل میں تو خیر خواہی ہوتی تھی. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر آپ سخت دل کے ہوتے, دل کے بھی سخت ہوتے, تو یہ صحابہ آپ کے پاس سے چلے جاتے. تو معلوم ہوا دل میں آپ کے نرمی ہوتی تھی, اوپر سے سختی ہوتی تھی جب تنبیہ فرماتے تھے. تو یہ جو تبوک میں جو پیچھے رہ گئے ان کے ساتھ کچھ سختی کا معاملہ فرمایا, تو دل میں دل کی نرمی کے ساتھ تھا اور اوپر کی سختی تھی, اوپری سختی تھی ستھی, اور تاکہ ان کو تنبیہ ہو جائے, لیکن دل میں خیر خواہی تھی. ان کی لعنت میں ہے دل سوزی, ملامت میں ہے پیار. کسی نے اللہ والوں کے بارے میں ان کی ڈانٹ ڈپٹ کے بارے میں کہا ہے, ان کی لعنت میں ہے دل سوزی, ملامت میں ہے پیار, مہربانی کرتے ہیں نا مہربانوں کی طرح, مہربانی کر رہے ہیں نا مہربانوں کی طرح, مہربانی کرتے ہیں نا مہربانوں کی طرح. اور ہمارے شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا شعر یاد آیا کہ کس کس ادائے ناز پہ قربان جائیے, اہل اللہ کی اللہ والوں کی, کس کس ادائے ناز پہ قربان جائیے, انعام دے رہے ہیں تو عنوان سزا کا ہے, انعام دے رہے ہیں تو عنوان سزا کا ہے, سزا کے عنوان سے انعام دے رہے ہیں, ادھر سزا دے رہے ہیں ادھر دل میں دعا بھی کر رہے ہیں, رو بھی رہے ہیں کہ اللہ اس کو کچھ بنا دے. تو یہ ہے خیر خواہی. اسی لیے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک دعا ہے جو خاص طور پہ ہمارے اللہ والے ہمارے اکابر بزرگوں کے حق میں قبول ہوئی. اللهم اني اتخذ عندك عهدا لن تخلفنيه فانما انا بشر فَأَيَّمَا مُؤْمِنٍ آذَيْتُهُ أَوْ شَتَمْتُهُ أَوْ جَلَّتُهُ أَوْ لَعَنْتُهُ فَاجْعَلْهَا لَهُ صَلَاةً وَزَكَاةً وَقُرْبَةً تُقَرِّبُهُ بِهَا إِلَيْكَ. یہ دعا مناجات مقبول میں بھی ہے کہ اللہ میں آپ سے ایک عہد کرتا ہوں اور آپ تو عہد کی کبھی بھی خلاف ورزی کرتے ہی نہیں ہے. لن تخلفنی, ہرگز آپ اس کی خلاف ورزی نہیں کریں گے. فَإِنَّمَا أَنَا بَشَر, اے اللہ میں تو بشر ہوں, انسان ہوں. فَأَيَّمَا مُؤْمِنٍ آذَيْتُ, کوئی بھی ایمان والا جس کو میں تکلیف پہنچا دوں, او شتمتو یا میں اس کو گالی دوں, او جلدتو یا میں اس کو کوئی چیز کھینچ کر ماروں, کوئی چیز ماروں اس کو, او لعنتو یا میں اس کو لعنت دوں, ملامت کروں, لعنت دوں. یہ چند باتیں گنوائیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پھر فرمایا فجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها اليك, میری اس لعنت کو, میری اس گالی دینے کو, میرے اس کوئی چیز مارنے کو, یہ جو باتیں ہیں ان کو آپ اس کے حق میں, جس کے ساتھ میں یہ کروں اس کے حق میں آپ کیا بنا دیجئے. فجعلها له صلاة, اس کے لیے آپ رحمت بنا دیجئے. وزكاة, اور اس کے دل کی پاکیزگی تزکیہ کا ذریعہ بنا دیجئے. فجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها اليك, اور اس کے لیے نیکی کا ذریعہ بنا دیجئے جس کے ذریعے سے آپ اس کو اپنے سے قریب کر لیں. یہی وجہ تھی کہ حکیم الامت کسی کو ڈانٹتے تھے تو اس کی اصلاح ہو جاتی تھی. ایک آدمی نے آ کر کہا کہ حضرت وہ میں ایک جگہ سے دودھ لینے جاتا ہوں, وہ وہیں پر ایک عورت بھی آتی ہے اور مجھے اس سے عشق ہو گیا ہے, اور جس وقت وہ آتی ہے اس کا وقت مقرر ہے اس عورت کا, میں بھی اسی وقت جاتا ہوں, تو آپ کچھ علاج بتا دیجئے. حضرت نے فرمایا تو اپنا وقت بدل دو, اور اگر اب بھی بات قابو میں نہ آئے دکان بدل دو, کسی اور دکان سے جا کر لو چاہے دور جانا پڑے. اس نے کہا حضرت یہ تو نہیں ہو سکتا, اس کی زبان سے یہ نکلا حضرت یہ تو نہیں ہو سکتا. حضرت نے اس کے فرمایا پہلے علاج پوچھتا ہے اور جب میں علاج بتاتا ہوں تو کہتا ہے یہ نہیں ہو سکتا, پھر ایک گھوسا اس کی کمر پہ لگایا زور سے, اور یہ بھی بات فرمائی کہ پہلے علاج پوچھتا ہے اور پھر جب میں علاج بتاؤں تو کہتا ہے یہ نہیں ہو سکتا. تو اس نے ایک یعنی اس الفاظ اس کے سنیے اس شخص کے, حضرت کے ایک دھول سے ساری دھول صاف ہو گئی. دھول کہتے ہیں اس کو پوربی زبان میں, ایک اس کو کمر پہ ایک دھول رسید کر دیا حضرت نے. تو اس نے کہا حضرت کے ایک دھول سے ساری دھول صاف ہو گئی, حضرت کے ایک دھول سے ساری دھول صاف ہو گئی, یعنی سب اس کا مرض جاتا رہا, سارا وہ عشق ناک کے راستے نکل گیا. فجعل, یعنی یہ میں اس کسی کو ماروں تو آپ اس کے حق میں قربت کا اور اپنے سے قریب ہونے کا ذریعہ بنا دیجیے, اور سخت و سست کہوں, گالی دوں, برا کہوں, آپ اس کے حق میں تزکیے کا, پاکیزگی کا اور قرب کا ذریعہ بنا لیجئے. تو یہ دراصل جو مارنا تھا نا, دھول رسید کرنا تھا, یہ بھی گویا یعنی خیر خواہی پر مبنی تھا, نیت صحیح تھی, جذبہ صحیح تھا, اسی کا اثر ہوا کہ اس کی اصلاح ہو گئی. اور فرمایا میں نے یہ سوچ کر مارا تھا, اور کیا بات فرمائی, میں نے یہ سوچ کر مارا تھا کہ جب اس نے یہ جواب دیا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا, علاج بھی پوچھنے آیا اور پھر جب علاج بتایا گیا تو کہہ رہا میں یہ نہیں ہو سکتا, تو میں سمجھ گیا کہ اس کے اوپر شیطان سوار ہے. تو میں نے فوراً دل ہی دل میں اللہ سے دعا کی کہ اللہ یہ جو میں دھول مار رہا ہوں, گھوسا مار رہا ہوں, یہ اس کے شیطان تک پہنچائیے, اس کو ماریے, یہ ضرب میری اس کے شیطان تک پہنچائیے, اور یہ سوچ کر میں نے مارا تھا. اب یہ دعا بھی کی دل میں اور پھر مارا ہے, یہ تھوڑی یہ خالی جذبات اپنے بھڑاس نکال لی, ایسا نہیں ہے. ایک طالب علم تھا بچہ, اس کو ہوشیار بچہ تھا وہ, بہت حضرت اس کی پٹائی لگا رہے تھے کسی غلطی پر, تو اس نے سوچا بڑے ابا کہتے تھے سب وہاں حضرت کو مدرسے میں سب بڑے ابا کہتے تھے. مشکات تک مدرسہ تھا حضرت کا. تو اس نے کہا بڑے اب, اس نے سوچا بڑے جو بڑے ابا ہیں تو بہت بڑے اللہ والے ہیں, مشہور ہیں اللہ والے, تو ان کو اللہ ہی کا واسطہ دو, شاید ہماری پٹائی میں کچھ تخفیف ہو جائے, کچھ معافی ہو جائے. تو اس نے کہا بڑے ابا اللہ کے لیے معاف کر دیجئے. تو حضرت نے یہ گونگ لگایا اس کو اور فرمایا اللہ ہی کے لیے تو مار رہا ہوں. فوراً جواب دیا اللہ ہی کے لیے تو مار رہا ہوں تجھے. تو ان کی پٹائی میں بھی اللہ ہوتا تھا, ان کی ڈانٹ کے پیچھے بھی اللہ چھپے ہوئے ہوتے تھے, خیر خواہی ہوتی تھی. انعام دے رہے ہیں تو عنوان سزا کا ہے, یہ بھی ایک خیر خواہی ہے. باپ بیٹے کو سزا دیتا ہے خیر خواہی کے تحت دیتا ہے. بیٹے سے کیا دشمنی ہے باپ کو, خیر خواہی ہوتی ہے, دل میں خیر خواہی ہوتی ہے کہ ہائے میرے بیٹے نے ایسا کیوں کیا, اس کو صحیح کام کرنا چاہیے تھا. اس خیر خواہی کے تحت وہ یہ کام کرتا ہے. استاد طالب علم کو سزا دیتا ہے تو خیر خواہی کے تحت دیتا ہے. شیخ مرید کو سزا دیتا ہے, خیر خواہی پیچھے ہوتی ہے, چھپی ہوئی ہوتی ہے. اور اب تو بارہا کے تجربے سے یہ بات پتا چلی کہ جہاں ماننے کی امید نہ ہو بلکہ الٹا یہ ہو کہ آپ سے لڑ پڑیں گے لوگ, لڑنے لگیں گے, تو بھائی آپ چھوڑیں, سمجھائیں ہی نہ, اپنے کام سے کام رکھیں. ہاں البتہ دل میں دعا کیجئے, دل میں دعا کیجئے. من رآ منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ. تم میں سے جو کوئی منکر کو دیکھے, برا کام ہوتے ہوئے دیکھے, گناہ ہوتے ہوئے دیکھے, تو اس کو چاہیے کہ اس کو ہاتھ سے روک دے اگر ہاتھ سے روک سکتا ہو. یہ کیوں فرمایا؟ وجہ اس کی ہے کہ جو گناہ کر رہا ہے اس کو روکو, اس کی خیر خواہی یہی ہے کہ اس کو گناہ سے روکو, اس لیے فرمایا. من رآ منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ, اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے کہ بھائی یہ کام نہ کرو. اگر ہاتھ سے روکنے میں فتنے اور فساد کا اندیشہ ہے تو زبان سے روکے, اور زبان سے بھی روکنے میں فتنے اور فساد کا اندیشہ ہے, لڑ پڑیں گے لوگ, لڑتے ہیں لوگ, نہیں مانتے. بے دین بھی مان جاتے ہیں بعض اوقات, جو دیندار بظاہر ہوتے ہیں وہ نہیں مانتے. میں نے تو یہ دیکھا ہے الٹا معاملہ, الٹا معاملہ. جو بظاہر لوگ بے دین نظر آتے ہیں ان کو کوئی بات سمجھائی جائے تو فوراً جزاک اللہ بھی کہتے ہیں, شکریہ بھی کہتے ہیں, اور جو بظاہر دیندار نظر آتے ہیں وہ فوق البھڑک, غصے سے بے قابو ہو جاتے ہیں. یہ حال ہوتا ہے. کئی دفعہ اس بات کا تجربہ ہوا کہ اللہ معاف فرمائے, تو دینداری کا فائدہ کیا ہوا؟ یہ جو آپ بظاہر دیندار نظر آ رہے ہیں, کوئی بات سمجھانے پہ فوق البھڑک ہو جاتے ہیں, جیسے کوئی شولہ ایک دم, جیسے گیس میں کہ آپ گیس کے آگے آگ کر دیں تو کیسی بھڑکتی ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے لڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. تو اسی لیے فرمایا کہ جہاں یہ اندیشہ ہو, زبان سے بھی سمجھانے میں اندیشہ ہو کہ یہ نہیں مانیں گے, فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِ, تو بس اپنے دل میں ہی اس کو برا سمجھے اور اس کے لیے دعا کرے. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ, اور یہ ایمان کا بہت ہی کمزور درجہ ہے. یہ جو آپ نے آپ کا فرمان ہے اور یہ حدیث شریف ہے, یہ بھی اسی وجہ سے, خیر خواہی کی وجہ سے. وہ ایک بزرگ گزرے ہیں سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ, وہ بھی اسی طرح ایک پگڈنڈی پہ جا رہے تھے, سامنے سے گائے آ گئی. اور پگڈنڈی ایسی تھی ایک وقت میں یا تو گائے گزر سکتی تھی یا وہ خود گزر سکتے تھے, اور دونوں طرف چونکہ کھیت تھا, کھڑا ہوا پانی تھا, کیچڑ تھی, تو اس موقع پر ان کا اس گائے سے کتا آ گیا, کتا تھا, گائے نہیں تھی, کتا. اس موقع پر ان کا اس کتے سے مکالمہ ہوا, اور یہ کیسے ہوا اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. بہرحال کتابوں میں یہ واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے کتے سے کہا بھائی دیکھو تم اتر جاؤ, مجھے راستہ دے دو. تو کتے نے کہا واہ واہ واہ, آپ تو بڑے اللہ والے بنے پھرتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ میں کتے سے بھی بدتر ہوں، سور سے بھی بدتر ہوں. ایک طرف تو آپ یہ سوچتے ہیں اپنے دل میں، اور دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے راستہ دو، میرے لیے راستہ چھوڑ دو. جب آپ سچے ہیں اپنے قول میں تو آپ کو چاہیے میرے لیے راستہ چھوڑے. جب کتے نے یہ جواب دیا تو سید احمد کبیر رفائی رحمت اللہ علیہ کیچڑ میں اتر گئے اور اس کتے کے لیے راستہ دے دیا، اس کو گزرنے دیا. اور یہی وہ بزرگ ہیں جن کے لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دست مبارک باہر آیا تھا اور مصافہ ہوا تھا، اور لوگوں نے اس وقت جو مسجد نبوی میں لوگ موجود تھے انہوں نے اس حضور کے دست مبارک کی زیارت کی تھی. تو یہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. اور پھر یہ وہاں لیٹ گئے مسجد نبوی کے دروازے پر کہ ہم میرے اوپر سے گزرو کہ کہیں عجب نہ آ جائے، بڑائی نہ آ جائے. اس کا علاج یہ کیا کہ اب آپ لوگ میرے اوپر سے گزریں. تو جو انجان لوگ تھے وہ گزر گئے، اور ایک اللہ والے نے کہا کہ اگر کوئی اللہ والا گزرا جانتے بوجھتے ہوئے تو اس کی ولایت سلب ہو جائے گی، اس کی نسبت سلب ہو جائے گی. انجان لوگ ان کے اوپر سے گزرے اور کسی اللہ والے نے ان کے اوپر سے قدم بھی نہیں رکھا. ایک بزرگ کے شیخ سعدی نے واقعہ لکھا ہے، ایک بزرگ کے ہاں ایک چور آ گیا. وہ ان کے ہاں کوئی سامان ہی نہیں تھا، وہ گھر میں گھوما پھرا کچھ ملا ہی نہیں، اس کو کیا چوری کرے. اور وہ جاگ رہے تھے، انہوں نے اپنا رومال ڈال دیا، ایسے کر کے رومال ڈال دیا اس کے پاس کہ چلو بھائی تمہیں کچھ نہیں ملا تو تم رومال ہی لے جاؤ. تو وہ رومال لے گیا کہ چلو ایک رومال ہی صحیح، کچھ تو ملا، اس کو کچھ ملا ہی نہیں تھا. تو انہوں نے اس کے آگے رومال ڈال دیا چپکے سے. تو وہ لے گیا. پھر شیخ سعدی نے یہ شعر لکھے ہیں اس آگے گلستان میں یا بستان میں مجھے صحیح یاد نہیں، کہ شنیدم کہ مردان راہ خدا دل دشمنا ہم نہ کردند تنگ، ترا کہ میسر شود ای مقام کہ با دوستانت خلاف است جنگ. شنیدم کہ مردان راہ خدا، میں نے سنا ہے کہ اللہ کے راستے کے جو شیر مرد ہوتے ہیں وہ تو ایسے خیر خواہ ہوتے ہیں اپنے بھائیوں کے کہ دل دشمنا ہم نہ کردن تنگ، وہ تو دشمنوں کے دل کو بھی تنگ نہیں کرتے. ترا کہ میسر شود ای مقام، تجھے یہ مقام کیسے حاصل ہو سکتا ہے کہ با دوستانت خلاف است جنگ. تو اپنے دوستوں سے ہی مخالفت کرتا ہے اور ان سے جنگ پہ آمادہ ہے، لڑنے مرنے پہ آمادہ ہے. دوستوں کے ساتھ تو لڑنے مرنے پہ آمادہ ہے، تو اللہ والے تو دشمنوں کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں، تو دوستوں کے ساتھ بھی جنگ کرنے پہ آمادہ ہے. تیرا کیا، تجھے کیسے یہ مقام ملے گا کہ با دوستانت خلاف است جنگ. ایسی خیر خواہی، دشمن کی بھی خیر خواہی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہی تو سکھایا ہے، رسیاں ڈھیلی کروا دی قیدیوں کی، واہ ان کو تکلیف نہ ہو، رسیاں ڈھیلی کر دو. عورت پہ ہاتھ نہ اٹھاؤ عین جہاد کے موقع پر، بچے پہ ہاتھ نہ اٹھاؤ، بوڑھوں کو کچھ نہ کہو، عبادت میں جو مشغول ہو اس کو کچھ نہ کہو. کسی قوم سے تمہارا معاہدہ ختم ہو جائے، امن کا معاہدہ، جنگ بندی کا معاہدہ ختم ہو جائے، تو پہلے ان کو بتاؤ کہ ہمارا اور تمہارا معاہدہ ختم ہو گیا ہے، اب تم ہم سے محفوظ نہیں ہو، پہلے یہ بتاؤ پھر حملہ کرو. ایک موقع پر جو جزیہ لیا جاتا ہے غیر مسلموں سے، جزیہ وہ فوج ایک دوسری جگہ لگانی پڑی، اور جزیہ لے کر حفاظت کی جاتی ہے، ان کے حقوق بالکل پھر مسلمانوں کی طرح ہوتے ہیں. اہل کفر سے ٹیکس لیا جاتا ہے، جزیہ لیا جاتا ہے، اور پھر ان کو حقوق دیے جاتے ہیں، حفاظت کی جاتی ہے، ان کی جان اور مال بالکل مسلمانوں کی جان مال کی طرح ہوتی ہے. تو ایک موقع پر وہ فوج وہاں سے ہٹانی پڑی، اور حفاظت کے لیے فوج نہیں تھی، انہوں نے فوج دوسری جگہ بھیجنی تھی، وہاں جہاد ہو رہا تھا وہاں بھیجنی تھی. انہوں نے کہا لو بھائی اپنا یہ ٹیکس، یہ آپ کا جو جزیہ ہے اس سال کا، یہ واپس ہے آپ کو سارا جزیہ، کیونکہ ہم آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے، آپ کی اس طرح حفاظت اور نگہبانی نہیں ہو سکتی، اس لیے یہ آپ کا جزیہ آپ کو واپس کیا جا رہا ہے. وہ لوگ جو اہل کفر تھے، اہل کفر حیران رہ گئے، یہ کیسی قوم ہے، ہمارے دین نے تو ہمیں ایسی خیر خواہی سکھائی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ملازم سے، کیونکہ کپڑے کی تجارت تھی، اپنے ملازم سے فرمایا کہ دیکھو بھائی کپڑے کا تھان دیا، فرمایا یہ جو ہے نا یہاں ایک نقص ہے، یہ بتا کر بیچنا. وہ آیا شام کو 30,000 درہم کا منافع لے کر، 30,000 درہم فائدہ ہوا. اور امام صاحب نے اس سے سب سے پہلے یہی پوچھا، بھائی یہ بتاؤ وہ نقص بتایا تھا وہ کپڑا بیچتے وقت؟ ہاں ہاں. نہیں، اس نے کہا نہیں میں نہیں بتا سکا. تو اس دن کی 30,000 کی آمدنی سب کے سب صدقہ کر دی. خواجہ صاحب کے یہاں وہ کاٹ کھانے والا مرغا تھا، خواجہ صاحب رحمت اللہ، وہ کاٹنے والا مرغا تھا. نماز 9 بجے ہے نا، میں سمجھ رہا تھا 9:45 ہے. چلو سکون مل گیا. تو خواجہ صاحب کے یہاں وہ کاٹنے والا مرغا تھا، وہ کسی کو کاٹتا تھا گوشت بھی نکال لیتا تھا، نوچ لیتا تھا. اب خواجہ صاحب تھے ڈپٹی کلیکٹر، حکیم الامت کے خلیفہ، لیکن اپنے ملازم کو اگر بھیجنا چاہتے تو بھیج سکتے تھے کہ اس کو بیچ کر آؤ، لیکن خود گئے فٹ پاتھ پہ بیٹھے اپنے مرغے کو بغل میں دبا کر، اور مرغا اپنے ہاتھ سے بیچا، خود وہاں پر بیٹھ گئے. اتنے بڑے ڈپٹی کلیکٹر ہو کر، یعنی 52 ضلع تھے پورے ہندوستان میں، ان 52 ضلعوں کے 52 ڈپٹی کلیکٹر تھے، پورے ہندوستان میں 52 ڈپٹی کلیکٹر تھے، ان میں سے ایک خواجہ صاحب بھی تھے. اور اس وقت ان کے پاس گاڑی تھی، گاڑی دی گئی تھی حکومت کی طرف سے، اور گاڑی اس وقت چند ایک لوگوں کے پاس ہوتی تھی. لیکن خواجہ صاحب نے یہ نہیں سوچا کہ میں اپنے وقت کا ڈپٹی کلیکٹر ہوں، اس وقت میرے جیسے صرف 51 آدمی ہیں پورے ہندوستان میں، یہ تمام چیزیں نہیں سوچی. بغل میں دبا کر اپنے مرغا کو بیٹھے، بغل میں دبا کر جو مرغا نہ لایا، برابر ہے تو پھر کہ آیا نہ آیا. تو بغل میں دبانے سے یہ شعر یاد آ گیا حضرت والا کا، یہ جعلی پیروں کے لیے ہے حضرت کا شعر. بغل میں دبا کر جو مرغا نہ لایا، برابر ہے تو پھر کہ آیا نہ آیا. یعنی جو بغل میں دبا کے مرغا نہ لائے اور ہدیے اور تحفے نہ لے کر آئے، اس کا آنا اور نہ آنا برابر ہے. تو وہاں بیٹھے اور پھر کم قیمت پر بیچا اس مرغے کو، کہا بھائی یہ مرغا ہے، اور عیب بتا کر بیچا کہ یہ عیب اس کے اندر ہے، یہ کاٹنے والا مرغا ہے، کاٹ لیتا ہے، یہ گوشت نوچ لیتا ہے آدمی کا، اس کو کاٹنے کی عادت ہے، اس لیے کم قیمت پر بیچا ہوں، کم قیمت پر بیچ کر آئے. معاملات کی ایسی صفائی تھی، جو اس کی قیمت تھی معروف قیمت سے کم بیچا. یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب ہمارے دل میں خیر خواہی ہو. بغیر خیر خواہی کے یہ تمام یہ جذبات بن ہی نہیں سکتے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو یہ جو ہے یہ خیر خواہی اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. پھر اسی خیر خواہی کا نتیجہ تھا، مختلف روایات آتی ہیں، بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک بھیڑیا آیا اور حضور سے آ کر کہا کہ میں بھیڑیوں کی طرف سے آیا ہوں، تمام بھیڑیوں کی طرف سے، اور ہمیں شرم آتی ہے ان صحابہ کی بکریاں کھاتے ہوئے، آپ ان صحابہ سے فرمائیں کہ یہ کچھ بکریاں ہمارے لیے مقرر کر دیا کریں، جن کو ہم کھا لیا کریں، ہماری غذا بن جایا کریں، ورنہ دبوچتے ہوئے ایسے نیک لوگوں کی بکریاں دبوچتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے. وقت پیری گرگ ظالم می شوت پرہیزگار، در جوانی توبہ کردن شیوئے پیغمبری. بڑھاپے میں تو ظالم بھیڑیا جو کسی بکری کو چھوڑتا ہی نہیں تھا، اب اس کے پیروں میں اس کے بازوؤں میں وہ جان ہی نہیں رہی، تو بڑھاپا آ گیا، اب کسی بکری کو دبوچ نہیں سکتا، وہ بھی پرہیزگار ہو جاتا ہے. پاس جو کچھ تھا وہ صرف میں ہوا، اب نہ کیوں مسجد سنبھالی جائے گی. خواجہ صاحب فرماتے ہیں جو کچھ تھا وہ تو سب شراب کباب میں گناہوں میں خرچ ہو گیا، اب مسجد میں آ کے بیٹھ گئے جب سارا پیسہ ہی لٹ گیا. تو وقت پیری گرگ ظالم می شوت پرہیزگار، بڑھاپے میں تو ظالم بھیڑیا جو کسی بکری کو نہیں چھوڑتا تھا وہ بھی پرہیزگار ہو جاتا ہے. اب بکری کہاں دبوچ سکتا ہے، وہ بکری کے پیچھے بھاگ نہیں سکتا، دبوچ کیا سکتا ہے. تو در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبرانہ شیوا ہے. یہ تو ایسی ایک بھیڑیے پر شیر یاد آ گیا. تو وہ بعض روایات میں آتا ہے کہ پوری جماعت آئی بھیڑیوں کی، اور اس جماعت نے آ کر یہی بات کہی کہ ہمیں ان صحابہ کی بھیڑیاں بکریاں دبوچتے ہوئے اور ان کو چیر پھاڑ کرتے ہوئے شرم آتی ہے، آپ ان صحابہ سے فرمائیں کہ یہ کچھ ہمارے لیے مقرر کر دیں، کچھ بکریاں مقرر کر دیں۔ دیکھیں ان کی خیر خواہی کا اثر، ان کے جذبے کا اثر ان جانوروں پر بھی پڑا اور یہ آ گئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں۔ حضور نے صحابہ سے فرمایا بھائی دیکھو یہ اس طرح بھیڑی آئے ہیں اور یہ بات کہہ رہے ہیں، تم کچھ ان کے لیے کوٹا مقرر کر دو، کوٹا کچھ تعداد مقرر کر دو۔ صحابہ نے پسو پیش سے کام لیا کہ اللہ کے رسول ہم اپنی بکریاں خود کیسے پیش کر سکتے ہیں ان کو کے لیے کھا لو۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات سن کر ان بھیڑیوں سے فرمایا جاؤ بھائی اب جو تمہیں جو مل جائے اس کو کھا لو، اپنی غذا بنا لو۔ بہرحال یہ جو بھیڑیے آئے ہیں یہ کس وجہ سے آئے؟ یہ صحابہ کے جو جذبات تھے خیر خواہی کے، اس کا اثر ان پر پڑا، ان کے اندر بھی صحابہ کی خیر خواہی آ گئی۔ بھیڑیے جیسے جانور کے اندر صحابہ کے مال کی خیر خواہی آ گئی، بکریوں کی خیر خواہی آ گئی کہ ہمیں اچھا نہیں لگتا ان کی بکریوں کو دبوچتے ہوئے اور چیر پھاڑ کرتے ہوئے۔ تو بھائی یہ وہ کیا کہتے ہیں، یہ وہ اثرات ہیں جو خیر خواہی پر مرتب ہوتے ہیں اور برکتیں مرتب ہوتی ہیں۔ بھائی ایک وہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں، رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، ایک شیر نے ایک بکری کو کھا لیا تو وہ چرواہا رونے لگا، بہت زیادہ رویا۔ کسی نے کہا بھائی ایک بکری کا ہی تو نقصان ہوا ہے، اس میں کیا تجھے اتنا رونے کی ضرورت ہے؟ اس نے کہا یہ بات نہیں ہے، میں اس پہ نہیں رو رہا، اس سے پہلے بھی یہ شیر میری بکری کے ساتھ ہی پانی پیتا رہا ہے، ایک ہی گھاٹ سے پانی پیتا رہا ہے، کبھی اس نے کچھ نہیں کہا۔ معلوم ہوتا ہے کہ عمر ابن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا، کیونکہ جب سے عمر ابن عبدالعزیز بادشاہ بنے تھے یہ شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ سے پانی پیتا تھا، میری بکریوں کے ساتھ پانی پیتا تھا اور کبھی اس نے میری بکری کو کچھ نہیں کہا، کسی بکری کو کچھ نہیں کہا۔ لیکن آج اس نے حملہ کیا ہے، بکری کو کھایا ہے، اس کا مطلب ہے عمر ابن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا۔ اور کچھ دیر کے بعد اس بات کی تصدیق ہوئی کہ عمر ابن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا۔ یہ ان کی خیر خواہی، یہ جو دل کی جو خیر خواہی کا جذبہ تھا نا، اس کا اثر جانوروں میں بھی پڑا ہوا تھا۔ یہ خیر خواہی اتنی عظیم چیز ہے، اس کا اثر پڑتا ہے جانوروں تک پہ۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں بکریاں، وہ چوزے اور مرغیاں اور چوزے بھی تھے اور بلیاں بھی تھیں۔ برتن رکھ دیا جاتا تھا پانی کا، ایک ہی برتن سے پانی پیتے تھے ان کے صحن میں۔ اور حضرت شیخ نے فرمایا، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ جن کے چچا تھے، مولانا الیاس صاحب سگے چچا تھے، فرمایا میں نے اپنے چچا کے گھر میں یہ منظر دیکھا ہے کہ بلیاں اور چوزے اور مرغیاں ایک ہی برتن سے پانی پیتے تھے، کبھی کسی بلی نے کسی چوزے کو نہیں دبوچا۔ حضرت کی جو خیر خواہی تھی امت پر، وہ جو جذبہ تھا خیر خواہی کا اور شفقت کا، اس کے اثرات ان جانوروں پر بھی تھے جو حضرت کے صحن میں رہتے تھے، گھر کے صحن میں رہتے تھے۔ بھائی یہ بہت بڑی چیز، یہ جذبہ اللہ کو بڑا پسند ہے، اور دراصل یہ دل کا عمل ہے، خیر خواہی ہے دل کا عمل، اور بہت بڑا عمل ہے۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرے کے برابر کوئی خیر کا عمل ہو، چاہے ظاہری ہو یا باطنی ہو، دل کا ہو باطنی ہو، اس کا اثر ضرور ہوگا اور دیکھ لے گا۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر شر کا عمل کرے گا اس کو بھی دیکھ لے گا۔ قرآن کریم میں خیر خواہی کا ایک ضد، اس کا عکس، یہ بھی واقعہ بیان کیا گیا ہماری عبرت کے لیے۔ ایک شخص تھا، اس کا باغ تھا، بہت عمدہ باغ تھا، اس میں پھل آتے تھے، اور جب پھل اترتے تھے اور فصل اترتی تھی، وہ اس کا ایک بہت بڑا حصہ فصل کا غربا اور مساکین جمع ہو جاتے تھے، ان سب کو تقسیم کرتا تھا، کسی کو مایوس نہیں لوٹاتا تھا، سب کو دیتا تھا۔ اس کے بیٹوں کو یہ بات بہت ناپسند تھی کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ ہمارا باپ یہ کیا کر رہا ہے۔ اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ اِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ، جب باپ کا انتقال ہوا، باپ کے انتقال کے بعد جب پہلی فصل آ رہی تھی اور وہ جا رہے تھے بیٹے اس کے وہاں, جن کو پسند نہیں تھا کہ ہمارا باپ یہ کیوں مساکین کو دیتا ہے, اب جا رہے ہیں اس کی طرف. باپ کے اندر خیر خواہی تھی, شفقت تھی, سخاوت تھی. اصل جذبہ خیر خواہی کا تھا, سخاوت کیوں آئی؟ خیر خواہی کی وجہ سے آتی, اصل خیر خواہی, خیر خواہی تھی اس کی. اور وہ مساکین کو ایک بڑا حصہ فصل کا دے دیتا تھا. اب اس کے انتقال کے بعد اس کے بیٹے جا رہے ہیں فصل کاٹنے کے لیے اور آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں, اللہ یدخلنہ الیوم علیکم مسکین. دیکھو دیکھو آج کوئی مسکین تمہارے پاس بھی نہ پھٹکے, آج کوئی مسکین تمہارے پاس, وہ گیا ہمارا باپ جو دیتا تھا, جاؤ اب کہیں اور کوئی اور دروازہ تلاش کرو. آپس میں یہ وہ سرگوشیاں کر رہے ہیں. فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون فاصبحت کالصریم فتنادوا مصبحین ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین فانطلقوا وهم یتخافتون. چلے باغ کی طرف اور آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہیں, چپکے چپکے باتیں کر رہے ہیں. کیا باتیں کر رہے ہیں؟ اللہ یدخلنہ الیوم علیکم مسکین, آج کے دن تمہارے اوپر کوئی مسکین داخل نہ ہو. یعنی اس کا بامحاورہ ترجمہ کیا جائے تو یہ ہوگا کہ قریب بھی نہ پھٹکے کوئی مسکین تمہارے پاس بھی نہ آئے. اور جب یہ اپنے باغ میں پہنچے ہیں تو کہنے لگے اوہو شاید ہم راستہ بھول گئے ہیں, انا لضالون. ہاں ارے بھائی ہم تو شاید راستہ بھول گئے, یہ تھوڑی ہمارا باپ تھا, ایسا تھوڑی باپ تھا ہمارا. اس باغ کو ایسا اللہ نے اجاڑا ہے ان کی بدنیتی کی وجہ سے, یہی کیا اب کوئی مسکین نہ آئے. مساکین کو کہیں, ہم لوگ جب جائیں گے مساکین آئیں گے, ہم کہیں گے جاؤ کہیں اور جاؤ, اب کوئی اور دروازہ تلاش کرو, وہ تو ہمارا باپ تھا جو دیتا تھا, ہم تھوڑی دیں گے تمہیں. یہ جذبے لے کے جا رہے ہیں. ادھر باغ کا یہ حال ہوا کہ پہچان نہیں سکے, انا لضالون ہم تو راستہ بھول گئے, ایسا تو باغ نہیں تھا, باغ تو وہی تھا, راستہ بھی نہیں بھولے تھے, وہی باغ تھا, ان کی بدنیتی کی وجہ سے اللہ نے برباد کر دیا, بدخواہی کی وجہ سے اللہ نے اس کو برباد کر دیا. تو یہ خیر خواہی پہ برکات الگ اور بدخواہی پہ بھی بے برکتیاں الگ اترتی ہیں. آج ہمارا اللہ معاف فرمائے یہی جذبات ہیں تو یہ بے برکتیاں ہیں. اس کو بھی اللہ نے قرآن میں بیان دیا, دیکھو بدخواہی کرو گے تو یہ ملے گا, خیر خواہی کرو گے تو یہ ملے گا, دونوں پہلو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرما دیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور خیر خواہی کی نعمت سے اللہ تعالیٰ مالا مال فرمائے. اور رمضان کو تو اللہ نے خاص خیر خواہی کا مہینہ قرار دیا, وہ شہر المعاصات, یہ ایک دوسرے کے ساتھ غمخواری کا مہینہ ہے, غمخواری کرو, خیر خواہی کرو. یعنی رمضان میں تو تمہاری یہ صفت خیر خواہی کی خوب بلندی پہ پہنچ جانی چاہیے, خوب خیر خواہی کرو. اور خیر خواہی دو قسم کی ہے, ایک دنیا کی خیر خواہی کرنا, مادی خیر خواہی کرنا, کسی کو پیسوں سے مدد کرنا, کھانے سے مدد کرنا, اور ایک دینی خیر خواہی ہے, یہ بھی یاد رکھیے گا. اور یہ دونوں چیزیں ہمارے ذمے ہیں, ہم سب کے ذمے ہیں, دینی خیر خواہی بھی ہمارے ذمے ہیں کہ کسی کو کلمہ نہیں آتا اس کو کلمہ سکھا دیا, اتحیات نہیں آتی اتحیات سکھا دی, دعائے قنوت نہیں آتی اس کو دعائے قنوت کی فکر کی, نماز نہیں آتی نماز سکھا دی, وضو نہیں آتا وضو کا مذاکرہ کر لیا. یہ دینی خیر خواہی ہے جو ہم سب کے ذمے ہیں. یہ دونوں قسم کی خیر خواہی کرنی ہمارے اوپر لازم ہے. اللہ تعالی ہم سب کو یہ دونوں قسمیں عطا فرمائے اور ان میں اپنا حصہ ڈالنے کی ہمت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.